اور اللہ کے فیصلے قبول کرنے میں سچے اہل ایمان کو کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ کے فیصلوں پہ تو منافق ہی ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ بھلا ہمارے لیے برا کب چاہ سکتا ہے۔ ہاں، دنیا کے اس زندگی میں دن کے ساتھ رات ضروری ہے، ورنہ پھر دوبارہ دن کا تو پتہ ہی نہ چلے۔ تو ہر شخص کے لیے خوشی کے ساتھ غم بھی جزو حیات ہے، ورنہ تو خوشی کا احساس بھی نہ رہے۔ تو یہ ہر انسان کے لیے اس کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی تکلیف، کون سی ناکامی، کون سی پریشانی آئندہ کی کن بڑی بڑی کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کامیابیوں پہ کامیابیوں سے ہم وہ کچھ نہیں کر پاتے جو زندگی میں ناکامیاں آنے پہ ہم کرتے ہیں۔ مثلا ایک بال کو آپ سنبھال سنبھال کے رکھیں، ہاتھ پہ لیے رکھیں، تو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کتنا اوپر اچھل سکتا ہے، لیکن آپ جب اس کو زمین پہ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا اوپر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو بسا اوقات زندگی میں کبھی دکھ غم نہیں آتا، وہ تو اس کی ذہنی ترقی نہیں ہوتی اتنی، لیکن جو ہی اس کے مخالف حالات سامنے آتے ہیں تو وہ اور زیادہ بھاگ دوڑ کر کے، کوشش کر کے آگے بڑھتا ہے، اور اس سے اس کی کامیابیوں کا فاصلہ جلد طے ہو جاتا ہے۔ محض کامیابیاں دیکھنے والے عموماً زندگی میں سست رفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب باد مخالف آتی ہے، زندگی میں کوئی ناکامی آتی ہے، تو انسان اپنے دماغ کے ان حصوں کو بھی استعمال کرنے لگتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی استعمال نہیں کیے ہوتے۔ تو یہاں منافقین کے جواب میں کہ وہ مسلمانوں کی تکلیفوں پہ خوش ہوتے تھے، مسلمانوں کو صبر و برداشت اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو، اللہ تمہارا مولا ہے، اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، وہ بھی الٹیمیٹلی تمہارے بھلے میں ہی ہوگی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تقدیر اور توکل میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں کا کیا مقام ہے؟ بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے ہی تقدیر اور توکل کے قائل نہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تقدیر کو مانتے ہیں اور نہ ہی توکل کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہیں بس ہم خود ہی ہیں۔ اور کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں، اور جب کوئی نقصان ہو تو کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا ہوتا، اللہ پہ توکل کیا ہوا تھا اب کیا ہوتا۔ تو یہ جو ناسمجھی ہے ان دو چیزوں کے بارے میں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی دو چیزیں اس آیت میں دراصل ڈسکس کی گئی ہیں، تقدیر پہ راضی ہونا، جب کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے کوشش کرتے رہنا اور اس کوشش کا کریڈٹ خود کو نہیں دینا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہی معاملات کو درست کرتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا۔ دو بھلائیاں کون سی؟ نمبر ایک مال غنیمت اور دنیا کی کامیابی، اور نمبر دو شہادت۔ فرمایا تم نے ہم پر کیا نظر لگا رکھی ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا انجام جو بھی ہوتا ہے، خواہ ہم دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یا شہادت پا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ دونوں ہی راستے ہمارے لیے تو سراسر بھلائی کے ہیں۔ تمہیں ہمارے انجام کے ظاہری نقصان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اگر تمہارے نزدیک جس کو ناکامی کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے حصے میں آ گئی، اور ہم دنیا کی بجائے آخرت کا فائدہ شہادت کی صورت میں پا گئے، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک وہ پہلی بھلائی سے بھی بڑی بھلائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہ نکالا، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، دنیا کی کوئی غرض اور مفاد اس کے پیش نظر نہ ہو، تو میں اسے یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ضمانت دی اللہ تعالی نے، یعنی کامیابی یا شہادت، ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں ملے وہ ہمارے لیے حسنہ ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، کس بات کا؟ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ یا تو خود تم کو سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے. فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو. اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، دیکھتے ہیں پھر انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یعنی منافقوں کو دو ناکامیاں، ایک دنیا کی سزا کی شکل میں اور دوسرے موت کے بعد. اس کے برعکس مسلمانوں کو دو کامیابیاں، یا دنیا کا مال غنیمت یا پھر آخرت کا اجر عظیم. تو بھلے حال میں کون ہے، بہتر انجام کس کا ہے؟ اللہ اپنے پاس سے خود تم پہ کوئی عذاب لائے، یعنی کوئی ہلاکت تم کو اس کی طرف سے آئے، یا ہمارے ہاتھوں سے تم قتل ہو یا قید ہو جاؤ. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 53، ترجمہ. قل، کہہ دیجئے، انفقوا، خرچ کرو، طوعاً، خوشی سے، او یا، کرہن، ناخوشی سے، لن، ہرگز نہیں، یتقبل، قبول کیا جائے گا، منکم، تم سے، انکم، بے شک تم، کنتم، ہو تم، قومن، لوگ، فاسقین، نافرمان. وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبلا، کہ قبول کیے جائیں، منہم، ان سے، نفقاتہم، ان کے مال، الا، مگر، انہم، کہ بے شک انہوں نے، کفروا، کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز کو، الا، مگر، وہم، اور وہ، کسالا، سستی کرتے ہیں، ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا، مگر، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرتے ہیں، فلا، پسنا، تعجب کا، حیران کریں آپ کو. اموالہم مال ان کے, ولا اولادہم اور نہ اولاد ان کی, انما بے شک, یرید اللہ چاہتا ہے اللہ, لیعذبہم کہ عذاب دے ان کو, بہا ساتھ ان کے, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, وتزہق اور نکلیں, انفسہم ان کی جانیں, وہم اور وہ, کافرون کافر ہوں, ویحلفون اور وہ قسمیں کھاتے ہیں, باللہ اللہ کی, انہم بے شک وہ, لمنکم البتہ تم میں سے ہیں, وما ہم حالانکہ نہیں وہ, منکم تم میں سے, ولکنہم لیکن وہ, قوم لوگ ہیں, یفرقون ڈرتے ہیں, لو یجدونا اگر وہ پائیں, ملجأً کوئی جائے پناہ, او مغاراتن یا کھوہ, او مدخلن یا گھس بیٹھنے کی جگہ, لولو البتہ بھاگ جائیں, الیہی اس کی طرف, وہم اور وہ, یجمحون سرکشی کرتے ہیں, ومنہم اور ان میں سے, باز من جو, یلمزو کا تانا دیتے ہیں آپ کو, الزام لگاتے ہیں آپ پر, فی الصدقات صدقات کے بارے میں, فإن پھر اگر, اعطوا وہ دیے جائیں, منہا اس میں سے, ردو راضی ہو جائیں, وَإِلَّمْ اور اگر نہیں, یعطوا وہ دیے جائیں, منہا اس میں سے, اذا ہم جب وہ, یسخطون ناراض ہوتے ہیں, بگڑنے لگتے ہیں, ولو اور اگر, انہم بے شک وہ, ردو راضی ہو گئے, ما جو, آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے, ورسولہ اور اس کے رسول نے, وقالو اور انہوں نے کہا, حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ, سیؤتینا اللہ ان قریب دے گا ہم کو اللہ, من فضلہ اپنے فضل سے, ورسولہ اور اس کا رسول, انا بے شک ہم, اللہ اللہ کی طرف, راغبون راغب ہیں, رغبت کرنے والے ہیں, انما بے شک, الصدقات صدقات, للفقراء فقراء کے لیے ہیں, والمساکین اور مسکینوں کے لیے, والعاملین اور کام کرنے والے, علیہا ان پر, والمؤلفتی اور الفت دلائے ہوئے، قلوبہم دل جن کے، وفر رقاب اور گردنوں میں یعنی گردنیں چھڑانے میں، والغارمین اور قرضدار، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر، فریضتاً ایک فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، ومنہم اور ان میں سے، الذین وہ لوگ ہیں، یؤذون جو اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا کہ وہ، اذن کان ہے، قل کہہ دیجئے، اذن کان، خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، ویؤمنو اور اعتماد کرتا ہے، للمؤمنین مومنوں پر، ورحمت اور رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ، یؤذون جو دکھ دیتے ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، یحلفون قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیردوکم تاکہ راضی کریں تم کو، واللہ اور اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، احق زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ کہ وہ راضی کریں اس کو، ان کانو اگر ہیں وہ، مؤمنین ایمان والے، الم یعلمو کیا انہوں نے جانا نہیں، انہو بے شک وہ، من جو کوئی، یحادد اللہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فانا تو بے شک، لہو اس کے لیے، نار جہنم جہنم کی آگ ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، ذالکا یہ، الخزیو رسوائی ہے، العظیم بڑی۔ تفسیر: قل انفقوا طوعا او کرہا، کہہ دیجئے خرچ کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے، دل کی رضا سے یا مجبوری سے، لن یتقبل منکم ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین, بے شک تم فاسق لوگ ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافق اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں صدقہ خیرات بھی لاتے تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ صدقہ خیرات خوشی سے تو نہیں ہوتا ہوگا, مجبوراً دیتے تھے. فرمایا تمہاری منافقت کے ساتھ خواہ تم خوشی سے بھی دو یا مجبوری سے دو, لن یتقبل منکم, اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں. کیوں قبولیت نہیں؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق فاسق بھی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں. یعنی اگر تم خرچ کرو گے تب بھی اور نہیں کرو گے تب بھی قبول نہ ہوگا. بعض اوقات دنیا میں بھی اور بعض اوقات آخرت کے انجام کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے, اور سچا ایمان شرط ہے. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا, مساکین کو کھانا کھلاتا, کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں, اس نے تو دنیا کی شہرت کے لیے کیے تھے, لہذا آخرت میں اسے کیا ملے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ نمبر ایک ایمان, اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے. یا پھر تم مجبوراً کرو تو جو مال مجبوراً دیا جائے اللہ کے راستے میں, جرمانہ سمجھ کے دیا جائے, اس کا کیا ثواب؟ ثواب تو صدقے کا ہوتا ہے نا, فائن کا تو نہیں ہوتا. کہا یہ جاتا ہے کہ جد بن قیس نے, جو پیچھے بہانہ کرنے والا تھا رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا, جب اس نے جہاد پہ جانے سے معذرت کر لی تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں کچھ مال دینے کو تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ مال قابل قبول نہیں, ہم یہ قبول نہیں کرتے, کیونکہ تم لوگ نافرمان ہو. قبولیت تو اسی کی ہوتی ہے جس کا دل اطاعت گزار ہو, ایمان والا ہو. وَمَا مَنَعَهُمْ, اور کس چیز نے روکا ان کو, اَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ, کہ ان کے مال, نفقات سے مراد خرچ کیے ہوئے مال, قبول کیے جائیں. اِلَّا مَگَرْ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِ, کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى, اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے. بلا ينفقون الا وهم كارهون, اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر یہ کہ وہ مجبور ہوتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, انہیں ناگوار ہوتا ہے خرچ کرنا. یہاں ایک بہت بڑا کرائیٹیریا دیا جا رہا ہے آپ سب کو بھی صدقات کی قبولیت کا. اب دیکھیے کہ نیکی کے نیکی ہونے کے لیے اور نیکی کے فائدہ مند ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں نیت درست ہو, ایمان کے ساتھ ہو. ایمان کے بغیر نیک شخص کوئی بھی ہو اس کی نیکی قبول نہیں. پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. پھر اس کے بعد یہ کہ بعد میں قبولیت کی فکر ہو. پھر یہ کہ کبھی نیکی پہ مان نہ ہو, تکبر نہ ہو, غرور نہ ہو کہ میں تو بہت نیک ہوں. تو یہاں ان کی نیکی قبول نہیں ہوئی, اس کی وجوہات بتائی جا رہی. نمبر ایک تو کفر ہے, اور پیچھے فسق کا بھی ذکر ہے. انکم کنتم قوما فاسقین, نمبر ایک کفر اور فسق. نمبر دو نماز کاہلی سے پڑھنا. اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا شوق نہیں رکھتا, یا نماز میں اس کی چستی نہیں, یا نماز وقت میں نہیں پڑھتا, تو محض صدقہ خیرات اس کو فائدہ نہیں دے سکتا, کیونکہ نماز کفر اور ایمان میں حد فاصل ہے. اگر کسی شخص کو نماز کا ہی شوق نہیں اور نماز میں وہ سستی کرتا ہے, تو اس کے بعد اس کے صدقات بھی مشکوک ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز کتنی عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا خرچ کرتا ہے اتنا خرچ کرتا ہے، بس ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، نماز نہیں پڑھتا، ویسے بہت اچھا ہے. کتنا عام ہے یہ کانسیپٹ. یہ آیت کیا بتا رہی ہے آپ کو کہ ان کے صدقات کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک ان کا کفر، اور نمبر دو ان کی نمازوں میں سستی. کبھی غور کیا، کبھی سوچا آپ نے کہ نماز کے اندر کسل مندی اور نماز کا حق ادا نہ کرنا صدقے کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، کوئی نعم البدل نہیں. جسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نمازوں کے بدلے میں فدیہ رکھا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سے یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری نماز چھٹ گئی تو پھر تم پیسے دے دو اتنے. بلا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالا. اور تیسری وجہ، ولا ينفقون الا وهم كارهون. خوشی سے نہیں خرچ کرتے. سوال لکھیے اپنی اسائنمنٹس کے لیے کہ کیا میں صدقے کی قبولیت کی تین شرائط پوری کرتی ہوں؟ نمبر ایک ایمان، نمبر دو خوشی سے نماز پڑھنا، اور نمبر تین خوش دلی سے صدقہ کرنا. کیونکہ جو کسی کے کہے کہائے اور کسی کی مجبوری میں اور کسی دباؤ کے تحت، کسی پریشر کے تحت اگر انسان کر دیتا ہے، جسے شرما شرمی سے کہتے ہیں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، پھر تو لوگوں کے لیے دیا نا، اللہ کے لیے تو نہیں دیا. جو مال اللہ کے لیے نہیں دیا جاتا، یا تو پھر وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، یا وہ پھر اپنی کسی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے، یا پھر مجبوری سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو قبول نہیں. یا بعض اوقات مفادات کے لیے ہوتا ہے، کچھ کام نکلوانے کے لیے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیران نہ کریں. کیونکہ منافقین کی ساری دلچسپیوں اور سرگرمیوں کا مرکز کیا تھا؟ کہ دنیا میں اعلی مقام پائیں، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو. ظاہر ہے کہ جو جس کے لیے کوشش کرے گا وہ وہی پائے گا نا. اگر ہم بھی اپنی اولاد کو نماز، روزے، دین سے آری رکھ کر، دین سے دور رکھ کر صرف ان کی دنیا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو بن جائے گی، لیکن دین تو نہیں آئے گا نا کہ وہ یکایک دیندار ہو جائیں گے. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو خود دین پڑھتے بھی ہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ان کی اولاد کس طرف جا رہی ہے. اور ہم اپنے آپ کو کیا تسلی دے دیتے، کیا کریں، پڑھائیاں مشکل ہیں نا، ماحول ایسا ہے نا، سکولوں کے دوست ان کے ایسے ہیں نا، اس لیے اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر مجبوری ہے. پھر وہی بات اپنے آپ سے سوال کریں، کیا یہ مجبوریاں ان مجبوریوں میں سے ہیں جنہیں اللہ قبول کر لے گا آپ سے، جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے. تو دل کے اندر کے خانوں میں تو پھر ہمارے بھی دنیا کی محبت رچی بسی ہے نا، مروب ہیں ہم کہ وہاں کوئی ناکامی نہ ہو. ہم اپنی عزت کا معیار کیا سمجھے ہوئے ہیں، مال کی ترقی اور اولاد کی ترقی کو. آج مسلمانوں کے سامنے یہی کرائیٹیریا ہے دنیا میں عزت پانے کا، اور اس دور کے بھی نام نہاد مسلمانوں کے اندر یہی کرائیٹیریا تھا. اب ظاہر ہے کہ ایک طرف ان کی ساری سرگرمیاں ان دو چیزوں کے گرد تھیں، اور دوسری طرف مخلص مسلمانوں کو کبھی ایک قربانی دینا پڑی، کبھی دوسری، کبھی تیسری. اب نتیجہ کیا تھا کہ بعض اوقات ان کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا اپنی تجارت میں، یا اپنی فصلوں کی کٹائی میں، یا کسی بھی وجہ سے. فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیران نہ کریں. ان کی ترقی اور ان کی صحت اور ان کا دنیا میں بہت نام پیدا کرنا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. تم سمجھتے ہو کہ ان دو چیزوں کی ترقی سے ان کو عزت مل جائے گی؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے ہی انہیں مبتلا عذاب کرے، یہ دو چیزیں ہی ان کے لیے عذاب اور مصیبت بن جائیں، یہ ان کے لیے ترقی کا سبب نہیں بنے گی بلکہ ان کے لیے غلامی کے پھندے ہیں. ان کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہ دنیا میں بھی ان کو دھوکا دیں گے. وتزهق انفسهم وهم كافرون. اور ان کے نفس، ان کی جانیں اس حال میں جائیں گی کہ وہ کافر ہوں گے. عموماً ہوتا یہ کہ جس آدمی کے پاس مال زیادہ ہو یا اس کی اولاد کامیاب ہو یا دنیاوی اعتبار سے اعلی مراتب پر پہنچ جائے تو ہر شخص ان پہ رشک کرتا ہے، ان کو دیکھ کے حسرت میں مبتلا ہوتا ہے، کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، اتنے اتنے گھر ہیں، اتنا اتنا مال ہے، اولادیں کہاں پہنچ گئیں، کیسی کیسی کامیابیاں ان کو ملی، اور ایک ہم نے کیا کمایا، ہم تو دین کے لیے قربانیاں دیتے دیتے بہت پیچھے رہ گئے. اور عموماً شیطان ایسے مواقع پہ آ کے خوب فائدہ اٹھاتا ہے انسانوں کو اپنے مقصد اور منزل سے ہٹانے کے لیے. تو بظاہر خوش قسمت نظر آنے والے اللہ کی نظر میں حقیقت میں بد قسمت ہیں، کیونکہ دنیا میں ہی یہ مال ان کے لیے بسا اوقات ذلت کا سبب بنتا ہے، اور دنیا میں ہی وہ اولاد جب ان کو چھوڑ جاتی ہے اور ان کو پوچھتی نہیں یا ایسے غلط کام کرتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، تو انجام دنیا میں بھی سامنے نظر آ جاتا ہے. کیونکہ جو والدین اپنی اولاد کو رب سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے پھر وہ اولاد حقیقت میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا. ہاں کی ضمیر ان دونوں کی طرف جا رہی ہے. فی الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. جسے ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی مال و اولاد کی ترقی اس کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہ اللہ بڑا مہربان ہے؟ بل لا يشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. اور حقیقتاً تاریخ نے دیکھا کہ یہ منافقین جو مال کی محبت میں مبتلا تھے اور اس کی وجہ سے یہ جہاد سے پیچھے تھے اور اسلام کی راہ میں کوئی قربانی نہیں کر رہے تھے، جب یہ بوڑھے ہوئے اور ان کی موت کا وقت قریب آیا خود ان کی اولادیں سچی مسلمان ہو گئیں. اب ان کو تو مسلمان ہونے میں کوئی خوشی نہیں تھی نا، تو ان کے لیے وہ لمحے بہت حسرت و یاس کے تھے. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ جو تھا وہ سچا مسلمان تھا، مخلص مسلمان تھا، تو جس اسلام سے ان کو دشمنی تھی اسی اسلام کی طرف جب ان کی اولاد چلی گئی تو ان کے لیے خوشی کا سامان تو نہیں تھا. جس سے وہ ساری زندگی خود دور رہے اور اولاد کو بھی دور رکھا، جب اولاد اسی مشن کے لیے چل پڑی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے مجاہد بنے، اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں. ظاہر ہے کہ سارے خطہ عرب کا مسلمان ہونا کیا بتاتا ہے وہ کس کی اولاد تھے؟ انہی مشرکین کی، کافروں کی، منافقوں کی اولاد تھے نا، جو آئندہ نئی نسلیں آئیں. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو ایک ناکامی اور حسرت تو خود ان کی اپنی اولاد کی شکل میں ان کے سامنے آئی کہ وہی اولادیں ان کے مال اور ان کی جائیدادیں سنبھالنے کی بجائے اسی مشن پر نکل گئی جس کی طرف یہ نہیں جا رہے تھے. وہ سب کچھ انہوں نے اسی راستے میں دے ڈالا جس سے وہ بچا بچا کر رکھ رہے تھے، ان کے اپنے ہاتھوں سے نہ گیا تو اگلی جنریشنز نے دے دیا. اور پھر اسی طرح جب اولاد نے ماں باپ کا راستہ چھوڑا اور ماں باپ کے طریقے چھوڑے تو وہ ماں باپ ان کی نظروں میں قابل عزت نہ تھے، قابل احترام نہ تھے. جنگ بدر میں ہی آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ دار آمنے سامنے آئے تھے، کہیں باپ اور بیٹا آمنے سامنے آئے، کہیں بھائی بھائی کے سامنے آیا، تو سب کا ایمان اس درجے کا تھا کہ انہوں نے اپنے خون کے رشتوں کی بھی پرواہ نہ کی. تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اپنی جائیدادوں سے دستبردار ہونا پڑا، اولادیں ان کی ان کا راستہ چھوڑ گئیں، اور ان کا حال کیا ہوا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کے سارے منصوبے الٹ گئے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں. کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے تھے، جیسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں گے. فرمایا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہود کا انجام ان کے سامنے تھا، کس طرح ان کو مدینہ سے نکالا گیا، کس طرح ان کے خلاف کاروائی کی گئی. اب اگر یہ بھی کسی وقت اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے تو ان کو بھی چھوڑا تو نہ جاتا. ان کا حال یہ تھا کہ نہ تو یہ مدینہ چھوڑ کے کہیں جا سکتے تھے. وہ کیوں؟ کیوں نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ جائیدادیں تھیں وہاں ان کی، اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے باغ تھے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور دوسری طرف یہ کہ اگر یہ چھوڑ کے کہیں اور جائیں تو جائیں کہاں، انہیں پناہ کون دے؟ کفر کا اظہار کریں تو الگ پکڑے جائیں. تو اس کا حل انہوں نے کیا تلاش کیا؟ کہ جھوٹی قسمیں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دو، اور کرو وہ جو دنیا کی محبت میں ان کا دل چاہتا تھا. فرمایا لو یجدون ملجأً، اگر پالے وہ کوئی بھی جائے پناہ، کہیں ٹھکانہ مل جائے، او مغارات، یا کھوہ. مغارات ان کی جمع، غار اور کہف کے لیے استعمال ہوتا ہے. او مدخلن، یا داخل ہونے کی جگہ، یعنی گھسنے کی جگہ، کہیں ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ملے، لولو الیہ، تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں. اب چونکہ یہ بالکل بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی، ہر طرف سے ان کی پروٹیکشن ختم ہو گئی، اس لیے اب انہوں نے کیا سوچا ہے آخری چارہ کار کے طور پر؟ کہ جھوٹی قسمیں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کریں. فرمایا اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی کھو مل جائے، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، تو بھاگ کے وہاں جا گھسیں. وہم یجمعون، اور وہ سرپٹ دوڑتے جائیں. جمع کہتے ہیں گھوڑے کا سرکشی کرنا، منہ زور بھاگنا، یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر. اب دیکھیں ولو کا مطلب یہ تھا منہ پھیر کے بھاگنا، پیٹ پھیر کے بھاگنا، اور اس کے ساتھ گھوڑے کا سرکش ہو کے بھاگنا مل جائے تو آپ خود سوچیں کہ کتنی تیز بھاگنے کی طرف اشارہ ہے. یعنی بہت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں جا چھپے. یعنی یہ ذلت اور بیچارگی کے عالم میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. اس سارے سین سے یہ آزادی تو چاہتے ہیں، لیکن یہ جائیں کہاں؟ اور یہ جو آپ دیکھیں نا، ملجا، مغارات، مدخل، یعنی کوئی تنگ سے تنگ بھی گھسنے کی جگہ ان کو مل جائے کہیں سر چھپانے کی، تو یہ وہاں چلے جائیں. ان کے لیے مدینہ میں رہنا اتنا دوبھر ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ اتنے زیادہ پریشان ہیں اسلام کی ترقی سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی جگہ ہے نہیں اب ان کے لیے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایک طرف انسان کے نفس کا لالچ ہے, دنیا کی محبت ہے, اور دوسری طرف دین کے لیے قربانی. تھوڑا سا اپنے آپ کو منانے ہی کی ضرورت ہے نا. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, یار یا پار, اور جو پار نہیں ہوتے پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ایک مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا, پیچھے چونکہ محبتوں کی بات ہوئی تھی نا, اس ساری بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی محبت انسان کو کہاں کہاں ذلیل و رسوا کرتی, کیسا کیسا خوار کرتی. اور اس کے برعکس دوسرے مسلمان تھے جو اللہ کی راہ میں سب کچھ دے کے, حضرت ابوبکر سارا کچھ دے کے, حضرت عمر آدھا مال دے کے, حضرت عثمان ایک کثیر تعداد میں مال دے کے, اور ہر مخلص مسلمان خواب وہ تھوڑا تھوڑا ہی اپنی وسعت کے مطابق لا رہا ہے, لیکن وہ دے کر اندر سے کتنے خوشحال تھے, اور یہ بچا کر کس قدر پریشان تھے. ایک نے ظاہر کی قربانی کی اور ایک اپنے اندر کو ہلاک کر رہا ہے. یعنی ایک ہی وقت ہے, ایک ہی ٹائم پیریڈ, ایک اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اور دوسرا کس طرح استعمال کر رہا ہے, اور دونوں کا انجام کتنا فرق ہے. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے, میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان دو میں سے کس کی طرف جا رہے ہیں, ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. اور پھر یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں. امتحان یہ ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے نمبر ون اور ٹو کی بات ہے, اگر یہ کسی کو سمجھ میں آ جائے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. جب تک مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ذلت و رسوائی سے نکل نہیں سکتے. ہم سب دعوے بہت کرتے ہیں لیکن عملی زندگی ہماری اس سے بالکل مختلف ہے. پریکٹیکلی ہم کسی اور ہی طرح جی رہے ہیں, ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہی تو ہماری منافقت ہے, اور اسی منافقت میں وہ لوگ گرفتار تھے. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو تان کرتے ہیں آپ کو صدقات میں, صدقات کے بارے میں آپ کے اوپر تان کرتے ہیں, آپ کو عیب لگاتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں. اور یہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ ان کو کچھ مل جائے. یہ بھی لینے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا. جب سیدھا سیدھا کوئی آپ کو نہیں دیتا کچھ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں, تاکہ وہ اپنے الزام کو دھونے کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے. الزام تراشی کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی کبھی سوچیں آپ؟ یعنی پہلے آپ ایک شخص کو سیدھے لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے, جب وہ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں تاکہ وہ ڈر کے پھر آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے, جس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی. کہتے ہیں کہ ابن الخویسرہ نے ایک مرتبہ آپ کو تقسیم کے موقع پر کہا تھا کہ انصاف سے کام لیں. اعدل یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِذْ لَمْ أَعْدِلْ, تمہارا ستیہ ناس, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو اس پر حضرت عمر نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ فأقتل هذا المنافق, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر ڈالوں. تو آپ نے فرمایا تھا معاذ اللہ, لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہوں. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں, یعنی رنگین بیگ ہوگا چمڑے کا, اس میں کچھ سونا جس سے ابھی مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی, را گولڈ, یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا, اویانہ بن بدر, اقرا بن حابس, زید الخیل اور القمہ. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار تھے, یعنی ان کو کیوں دیا گیا, ہمیں ملنا چاہیے تھا. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں, حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں, میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں. یعنی تم میرے فیصلے پر راضی نہیں, میری تقسیم پر راضی نہیں.